أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات پڑھیے اللهم صل على عزیزان گرامی تاریخ کے واقعات پر یا شخصیات پر اگر ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں تو ہماری دانست اور علم اضافے کے لیے نہیں اگرچہ علم اضافہ بھی مقدس ہدف ہے اصلی ہدف مین پرپز یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں سبق لیں اور اپنی زندگی کو سنواریں اسی کا نام بیداری ہے اسی کا نام ہوشیاری ہے عاقل وہ ہوتا ہے عقل مند وہ ہوتا ہے صاحب فہم و خرد وہ ہوتا ہے جو ہر زندگی کے ہر موڑ پر سبق لینے کی کوشش کرتا ہے جب کوئی مشکل آئی مشکل کو مشکل نہیں سمجھتا بلکہ مشکل کو اپرچونٹی میں بدل دیتا ہے مشکل اس وقت مشکل ہوتی ہے جب اس کو مشکل تصور کیا جائے مشکل کو اس کا حل تلاش کر لیا جائے تو پھر وہ مشکل مشکل نہیں کہلاتی فرض کیجئے دو آدمی ہیں کسی وجہ سے جیل پہنچ چکے ہیں دونوں ایک ساتھ جیل پہنچ چکے ہیں قید خانے میں ہیں تکلیف میں ہیں دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے ایک ہی مقام ہے ایک ہی سچویشن ہے اب دونوں کا بیہیویئر مختلف ہے ایک شخص وہ ہے جو سوچتا ہے کہ ہائے میں قید خانے میں آ گیا ہائے میں مصیبت میں پھنس گیا اب یہ دن کیسے کٹے یہ رات کیسے گزرے دن میں روتا ہے رات میں روتا ہے پچھتا پچھتا کے دن اور رات گزار دیتا ہے اس کے بھی دن گزر جاتے ہیں مشکل ایک ہی ہے دو الگ الگ فرد ہیں ایک وقت ایک ہی زندان میں گئے ایک ہی قید خانے میں پہنچے ہیں ایک زار و قطار روتا ہے پچھتاتا ہے گڑگڑاتا ہے بے چین ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے دن اور رات بے چینی سے اس کا دن اور رات گزر جاتا ہے اس کے بھی دن کٹ جاتے ہیں اس کی بھی راتیں کٹ جاتی ہیں دوسرا شخص اس سے کہتا ہے کہ بھیا ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا بہرحال آ گئے ہیں تو چلیں اس کو اس مشکل کو اپرچونٹی میں تبدیل کریں بہت سی نمازیں ہماری قضا تھیں, چلے موقع ملا, کام میں مصروف تھے اس دنیا میں, دنیا کی لالچ میں اتنا بے فہم ہو چکے تھے کہ نماز بھی کوئی واجب چیز تھی, چلے قضا نمازوں کو ادا کر لیں. قرآن کو تو ہم نے کھولا نہیں زندگی میں, چلے قید خانے میں ہیں, وقت سے فائدہ اٹھائیں, کچھ سوروں کے حفظ کر لیا جائے, اس کے بھی دن اور رات گزر جاتے ہیں. فرض کیجیے ایک مہینہ دونوں قید خانے میں رہے, دونوں باہر آئے, ایک کی حالت یہ ہے کہ وہ بیمار ہی بیمار رہا بلکہ اسی بیماریوں میں اضافہ ہوا, دوسرا نہ تنہا اس کا نقصان ہوا بلکہ اس کی قضا نمازیں پوری ہو گئی, کچھ سورے اس کے حفظ ہو گئے. بتائیے مشکل دونوں کے لیے مشکل تھی یا نہیں تھی؟ دونوں کے لیے مشکل تھی, مگر ایک نے مشکل کو مشکل سمجھا اور مشکل میں اضافہ ہو گیا, دوسرے نے مشکل کو اپرچونٹی تصور کیا, غنیمت سمجھا اور اس کا فائدہ ہو گیا. بس یہی ہے فرق عزیزو, انسان سب ایک ہی ہوتے ہیں, مگر جب واقعات پیش آتے ہیں, جب کہانیوں کو سنتے ہیں, جب تاریخ کو پڑھتے ہیں, ایک کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہوا, فلاں شخص ایسا تھا, فلاں واقعہ ایسے گزرا, دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جب ایسا وہاں تھا تو ہمیں سبق لینا چاہیے, ہمیں عبرت لینا چاہیے. بس زندگی اسی کا نام ہے, عقل مند اور نادان یہیں پر اس کا فرق معلوم ہوتا ہے کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے اپنے فائدے میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے, اور احمق وہ ہوتا ہے جو فائدہ مند چیز کو بھی اس کے نقصان میں تبدیل کر دیتا ہے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں تاکہ ذہن میں اور ہمارے بچوں کے سمجھ میں آ جائے. بعض ممالک ایسے ہیں, میں نے کل اشارہ کیا کہ اللہ نے نعمتوں کو عام کیا ہے, سب کے لیے فراہم کیے ہیں. آپ دنیا کی سیر کریں, اتفاقاً قرآن میں 6 مرتبہ تاکید کی ہے کہ سیرو فی الارض, دنیا کا سفر کریں, دیکھیں فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. دنیا آیات خدا کو, خدا کی آیتوں کو, اللہ کی نشانیوں کو, جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا, دیکھو عبرت لو, سبق لو. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں کا موسم ہی بہت خوشگوار ہے, ٹراپیکل کنٹریز ہیں, وہاں سردی اتنی نہیں ہوتی جتنی یہاں ہوتی ہے, یا جتنی کینیڈا میں ہوتی ہے, یا رشین کنٹریز میں ہوتی ہے, وہاں سال بھر خوشگوار موسم ہوتا ہے, لوگ خوشحال ہوتے ہیں. اور بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر کڑاکے کی سردی ہوتی ہے. مگر آپ نے جو حضرات ٹریول کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثلا کیریبین ریجن جہاں میں رہتا ہوں, وہاں پر دیکھیں بعض کنٹریز ہیں بہت ہی پور کنٹریز ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہے, انفراسٹرکچر اتنا ویک ہے کہ ذرا سی بارش ہوئی اور مچھر شروع ہو گئے. بارش جو ایک نعمت ہے, اللہ نے نعمت کے عنوان سے اس کو نازل فرمایا, اور انہوں نے اپنے کرتوتوں سے اس کو زحمت بنا لی. وہی بارش ہے, اگر صاف ستھرا ماحول ہے اور اچھا انفراسٹرکچر ہے اور ڈرینیج سسٹم بہت اچھا ہے, لوگ بارش کو ترستے ہیں, بارش ہو گئی وہ خوشحال ہو گئے, کہا بارش ہوئی, کہا نہ مچھر کی کوئی خبر, نہ کوئی کیچڑ کی خبر, اور نہ کوئی فلڈ کی خبر. کا فرق کیا ہے؟ کا نعمت اللہ دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے, ایک وہ ہے جو اس نعمت کو نعمتوں میں تبدیل کر رہا ہے, اپنی کاہلی سے نعمت کو نعمتوں میں تبدیل کر رہا ہے, ایک وہ ہے جو نعمت کو بھی نعمت بنا رہا ہے. بس سر ممالک جائیے, ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بعض کینیڈا میں یا رشین کنٹری میں سردی ہوتی ہے, اگر وہ انڈیا کے اواسط میں یا کہیں بنگلہ دیش میں اگر ہو جائے وہ تو چھٹیاں ہو جاتی ہیں, آفیسز بند ہو جاتی ہیں. بہت ہوا ہے کشمیر وغیرہ میں ہوتا ہے, 6-6 مہینے چھٹیاں ہو جاتی ہیں جب کڑاکے کی سردی ہوتی ہے. بھائی جس چیز سے تمہیں فائدہ اٹھانا تھا اس کو تم نے نقصان میں تبدیل کر لیا, اور جس چیز کو نقصان تھا یہ تصور کیا جا سکتا تھا, اس کو بعض لوگوں نے اپنی عقل مندی سے, اپنی چستی سے اس کو فائدہ بنا لیا. بس یہی فرق ہے انسانوں کا. خرد مند, صاحب فہم, عاقل وہ ہے جو ہر چیز سے اپنے فیور میں فائدہ اٹھاتا ہے, اور بیوقوف وہ ہے جو ہر چیز سے اپنا نقصان بنا لیتا ہے. بس یہی ہے تاریخ عزیز, و تاریخ کوئی گزشتہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا پہلی مجلس میں کہ تاریخ گزشتہ ہے مگر گزشتہ حال سے مرتبط ہے, وابستہ ہے, متصل ہے, اور ہمارا حال کو حال مت سمجھیے, حال ہی فیوچر بناتا ہے. جو ہم اب کریں گے آئندہ نسلیں اس کا فائدہ لیں گی, اس کا بینیفٹ لیں گی. جو گزشتہ نسلوں نے کیا ہے, اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو, اچھا کیا ہو تو ہم بینیفٹ لے رہے ہیں,
برا کیا اور اس کا نقصان ہمیں ہمیں ہو رہا ہے, پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. تو عزیزوں آج میں ان واقعات کو پیش کرنے جا رہا ہوں, تاریخ کے ان صفحات کو آپ کی خدمت میں کھولنا چاہتا ہوں کہ جو ظاہری طور پر بڑے بڑے واقعات نہیں ہیں, ایسا نہیں کہ بھائی بہت بھیانک واقعہ ہو, نہیں, سمپل, بہت ہی سادہ, کہ انسان اپنی زندگی میں کس طریقے سے بیلنس کو برقرار کر پاتا ہے, توازن کیسے برقرار کر پاتا ہے. بعض لوگ ایسے دنیا کے کاموں میں اتنا منہمک ہیں, اتنا منہمک ہیں کہ انہیں آخرت کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, مانویت کی کوئی خبر نہیں ہے, پیسہ 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 پیسہ, ویلتھ, بس دوڑ بھاگ اتنی ہو رہی ہے, جاب, ایکسٹرا جاب, اڈیشنل جاب, یہ وہاں پیسہ, ادھر پیسہ, بزنس, پورا دھیان اسی میں ہوتا ہے. بعض روایتوں میں لکھا ہے, بعض ہماری دعاؤں کا مضمون بھی ہے ماشاءاللہ, دعاؤں میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ دعا کریں پروردگار سے, اے میں معصومین سے منقول ہے کہ ولا تجعل الدنیا مبلغ ہمنا, اے پروردگار دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دے, تمام تر بھاگ دو دنیا کے لیے نہ ہو. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر, آپ لوگ جانتے ہوں گے ڈاکٹر فہیم صاحب, ابھی پتا نہیں آج شریک ہیں نہیں ہیں, انہوں نے نقل فرمایا کہ ان کے ایک پڑوسی تھے ڈاکٹر, بڑے اسپیشلسٹ, اتفاقاً گفتگو کے دوران ان سے پوچھا کہ خدا کے سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, کیونکہ ماہر ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, ظاہر سی بات ہے تو کچھ تو ان کا ایک نظریہ ہوگا, جانے ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حقیقت اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے یہ سب باتوں پر سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا. ایک پروفیسر, ایک ڈاکٹر, ایک اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان باتوں پر سوچنے کا کوئی وقت نہیں ملا. مطلب کیا ہے, یعنی زندگی کو اس طرح بنا لیا ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہاں کے پالیسیز آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, پالیسیز ایسے کریٹ کیا ہے کہ بھائی ہفتہ بھر کام کرو اور ہفتے کے آخر میں ایسے ایکسپنسز لاگو کر دیے جاتے ہیں کہ پھر اگر نیکسٹ ویک جو پہلے دن میں اگر جاب پہ نہیں جائیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے. ہفتہ بھر کماؤ, ہفتے کے آخر میں خرچ کر دو, اور اگر کچھ بچا کچا بھی ہے تو وہ کرسمس میں خرچ کر دو, چھٹیوں میں خرچ کر دو, اور پھر فقیر کے فقیر رہو. ان کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ دنیا کے گہما گہمی میں کہ بس یہی ہے تمہارا کام, کماؤ خرچ کرو, کماؤ خرچ کرو, کماؤ خرچ کرو, کوئی مانویت کی طرف لے جانے والا ہے ہی نہیں. حالانکہ بہرحال کچھ جن پرسن ایسے ہیں جو سیاس ہیں, ان کو دنیا دے دی جائے تو بڑی مکاری کے ساتھ, بڑی چالاکی کے ساتھ پوری دنیا کو ہڑپ کر لیں گے. وہ ایسے نہیں, وہ بہت ہوشیار ہیں, یہ میجورٹی کو اس لائن پر رکھنا چاہتے تاکہ وہ میجورٹی پر حکومت کریں. یہ پالیسی ہوتی ہے دنیا میں منہمک کر دیں, انسان دنیا سے اتنا وابستہ ہو جائے کہ پھر آخرت یا مانویت کی طرف نہ سوچے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کو بھلا دیتے ہیں, اس طرف گر گئے, کہا گویا ان کو دنیا کوئی خبر نہیں. میں ایک نوجوان سے میں نے پوچھا بنگلور میں کہ آپ کچھ سوال کر رہے تھے, اس کے بعد میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرے بھائی دبئی میں ہیں. میں ایک نوجوان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا جاب کیا ہے, تو اس کا جواب ہے میرے بھائی دبئی میں ہیں. بھائی دبئی میں ہیں, منانم کہ رستم بہت پہلوان, میں وہ ہوں کہ رستم بہت بڑا پہلوان تھا. بھائی رستم بہت بڑا پہلوان تھا تو آپ کیا ہیں, رستم بہت بڑا پہلوان تھا آپ کیا ہیں, تو اپنی بات کریں نا, تو آپ کیا کرتے ہیں. وہ کہتا میرا بھائی دبئی میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم لوگ بھی کبھی کبھی ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں چیریٹی کے نام پر, پیسہ بھیجتے ہیں ماشاءاللہ جن کے پاس یہاں پر اللہ نے دیا ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان تھوڑا پیسہ بھیج دیں, ہمارا بھائی ہے, ہمارا رشتے دار ہے, کوئی بےچارہ ہے اس کو مدد کر دیں, اس کو ہیلپ کر دیں, وہاں بھیج دیں. میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں, بہرحال چیریٹیبل ورک جو ہے وہ ایک قرآن میں تاکید کی گئی ہے, اسلام نے اس کو سراہا ہے, بہرحال ہونا چاہیے, مگر اس کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک سلیقہ ہے. بھائی ہر آدمی کو, ہر ہتے کچے آدمی کو آپ اس طرح مدد کریں گے اس کو کاہل بنا دیں, یہ اسلام میں پروموٹ نہیں کیا گیا, اسلام نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے. میں ایک چھوٹا واقعہ عالم دین کا نقل کرتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور عالم دین کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, میں مزدور تھا, روزانہ کام کرتا تو مجھے کچھ ملتا, میں گزارا کر لیتا, آج مجھے کام نہیں ملا. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائیے میں کام دیتا ہوں. उन्होंने कहा कि जो इस तरफ पत्थर पड़े हैं, इस पत्थर को, इन तमाम पत्थरों को उठाओ और उस तरफ रख दो, मजदूरी दे देता हूं, आप लेके जाओ। का दिन भर उसने काम किया, पत्थर उठाए, इस कोने के पत्थर उस कोने में रख दिया। शाम को उन्होंने मजदूरी दे दी और खुश होकर चला गया। जाते वक्त उस आलिम दीन ने कहा कि देखो, जब भी तुम्हें काम न मिले, यानी बेकार हो जाओ, तो मेरे पास आओ, मैं कुछ ना कुछ काम दूंगा। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन के बाद फिर आया, कहा मौलाना आज मैं बेकार हूं। तो मौलाना ने कहा बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों। मौलाना ने कहा कि बस इस पत्थर को जो यहां रखा है उसको उठा के उधर रख दो। दिन भर उसने पत्थरों को उठाया, उस तरफ रखा, रात में मजदूरी ले ली और चला गया। फिर मौलाना ने कहा जब भी फिर आपको काम ना मिले तो मेरे पास आ जाना। तीसरी मरतबा जब आया तो मौलाना ने कहा बस इस पत्थर को उठा के उस तरफ रख दो। उसने कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इसमें आपको कोई फायदा तो नहीं हो रहा है भाई, पत्थर इधर से जा रहा है उधर और उधर से आ रहा है इधर, चलो पूरी मजदूरी नहीं आधी मजदूरी दे दो, कम से कम मेहनत से तो हम बच जाएं। मौलाना ने कहा मेरा फायदा हो या ना हो, मैं तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता, मेरा फायदा हो या ना हो, मैं तुम्हें काहिल बनाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जिम्मेदार बनाना चाहता हूं। बहुत फर्क है अज़ीज़ान मोहतरम, एक को काहिल बनाने में और जिम्मेदार बनाने। इसीलिए कहा गया है कि सदका उसको दो जो डिसेबल है, क्या कहते हैं उसको, डिसेबल है, जो केपेबल नहीं है, मोहताज है, उसको सदका दो। सदका एक जो आदमी जो नौजवान है जो कुछ कर सकता है उसको सदका ना दो, बल्कि उसको कर्ज दो, कर्ज हसना दो। अलबत्ता ये और बात है, कर्ज हसना भी हमारे यहाँ अल्फाज की इतनी सत्यानाश हो चुका है हमारे अल्फाज का, कि कर्ज हसना को मामूलन हम लोग ये समझते हैं ऐसा कर्ज जो ले और कभी अदा ना करे, इसको कहते हैं हम लोग कर्ज हसना, अच्छा अच्छा हसना यानी अच्छा कर्ज। जबकि कुरान में ये है कि कर्ज हसना यानी बगैर इंटरेस्ट के, बिना सूद के जो कर्ज दिया जाता है उसको कहते हैं कर्ज हसना। हमारे यहाँ तस्वर बन गया कि ऐसा कर्ज जो ले और कभी अदा ना करे, इसलिए हम लोग विक्टिम है ना, इसको खुदा को इसका नुकसान हो रहा है ना दीन को नुकसान हो रहा है, नुकसान तो हमारी सोसाइटी को हो रहा है। अब जो कर्ज देने की नियत भी रखता है वो भी नहीं देगा, इधर हमने रास्तों को बंद कर लिया अपने अमाल से, ब्लेम करते हैं इस्लाम पर। किसी जमाने में एक शख्स ने किताब लिखा लेबनान में, उसने लिखा कि अब तजदीद हो फिर इस्लाम। भाई 1400 साल पहले इस्लाम आया था और घोड़ों का जमाना था और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, एरोप्लेन नहीं थी, ट्रेन सिस्टम नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अब इस्लाम को मॉडिफाई करना है, अब तजदीद, तजदीद नजर होनी चाहिए, अब तजदीद फिल इस्लाम। तो कालिमुद्दीन ने जवाब में फतूर किताब लिखी, अब तजदीद फिल मुस्लिमीन ला फिल इस्लाम, तजदीद नजर मुसलमानों में होना चाहिए इस्लाम में नहीं। इस्लाम ने उसूलों को बताया है, मुसलमान ने उन उसूलों को गलत इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल ली है, जिंदगी को खराब कर लिया है, सोसाइटी खराब कर ली है, तो कसूर मुसलमानों का है, इस्लाम का नहीं। एक पेशेंट गया एक डॉक्टर के पास और उसने शिकायत की कि मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब कुछ दवा दो। डॉक्टर ने कहा रात को क्या खाए, तो उसने कहा जली हुई रोटी। तो डॉक्टर ने कहा आंख खोलो, उसने आंख खोला तो उसने ड्रॉप डाला। पेशेंट ने शिकायत की कि डॉक्टर साहब मैं तो पेट में दर्द की शिकायत कर रहा हूं और आप जो मेरी आंख पे दवा डाल रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं आंख में इसलिए दवा डाल रहा हूं ताकि कल से तुम जली हुई रोटी देखकर ना खाओ। रूट का इलाज करना चाहिए, जहां से बीमारी आई है वहां का इलाज होना चाहिए, तो इलाज मुसलमानों का होना चाहिए, इस्लाम का नहीं। इस्लाम तो सालिम है, मुसलमानों का इलाज होना चाहिए, हमारी सोच को बदलना है। भाई ये जंग कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? खुदा और बंदों के दरमियान जंग कौन हारेगा? भाई एक नौजवान से पूछो, हम कहते हैं भाई शादी कर लो, वक्त आ चुका है, वो कहता है कि मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि मुझे मींस ऑफ लाइवलीहुड फराहम ना हो, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तब मैं शादी करूंगा। और खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है अगर तुम फकीर हो, अगर तुम मोहताज हो, तो अल्लाह अपने खास इन स्पेशल कोटा रखा है इसके लिए, अपने खास फजल से पूरा कर देगा। खुदा कह रहा है शादी करो, मैं अपने खास कोटे से दे दूंगा। ये नौजवान कह रहा है कि मैं जब मिलेगा तब शादी करूंगा, ये तो जंग है। खुदा और बंदों के दरमियान कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, खुदा तो अपने प्रिंसिपल को नहीं छोड़ेगा। तो अपनी सोच को बदलना है। हम मुस्लिम हैं कि खुदा अपनी सोच को बदल दे? नहीं, खुदा कानून नहीं बदलेगा। ला तब्दील अले सुन्नतिल्लाह, सुन्नते खुदा, कानून खुदा में कोई तब्दीली नहीं। कंप्रोमाइज खुदा नहीं करेगा, कंप्रोमाइज हमको करना है। यानी हमें अल्लाह के कानून के तहत ढलना है। अल्लाह का कानून तब्दील नहीं होगा, ये तय बात है। अगर जिसको ये मंजूर है, आज के रेजोल्यूशन है, तो मिलजुल कर सलवात पढ़ी मोहम्मद बाग मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम, खुदा का कानून नहीं बदलता, हमारी सोच को बदलना होगा। हमें खुदा के कानून में ढलना होगा, फायदा हम ही को होगा। जो जो कवानीन अल्लाह ने बयान किए हैं, वो कवानीन हमारे फायदे के लिए हैं। जिस कौम ने अल्लाह के कानून पर अमल किया, वो कौम सरबुलंद रही, और जिस कौम ने अल्लाह के कानून को ठुकराया, वो कौम सरनगुं हुई। चाहे वो समझती हो कि सरबुलंद हो या ना हो। कुछ लोग हम कभी समझते हैं कि हम सरबुलंद हैं, जबकि हम सरबुलंद नहीं है। खाना पानी मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सरबुलंद है। प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके एक स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि कौन सी चीज हमारे अंदर प्रायोरिटी है। एक बच्चा पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पहुंचता है, जानू पे बिठाते हैं पैगंबर इस्लाम, दस्ते शफकत फेरते हैं। बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करना पैगंबरों की सीरत है। बच्चों के साथ अगर बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। का वजह यह कि बच्चे मासूम होते हैं। मासूम बिना वजह किसी से मोहब्बत नहीं करता। कुछ एक दर्जा है इस मत का, बच्चों पर कोई वाजिब नहीं, कोई आराम नहीं, तो इस लिहाज से बच्चे मासूम होते हैं। अगर बच्चा किसी से मोहब्बत करता है तो मालूम वो शख्स में कुछ ना कुछ खूबियां हैं। इंसान को कुछ ना कुछ ऑप्शन खुले रखने चाहिए। अगर मैं बुरा हूं, इसका मतलब नहीं है कि हर इंसान जो है वो मासूम बन जाएगा, नहीं, हर एक में खामी होती है। अगर मैं बुरा हूं तो कुछ तो ऑप्शंस, कुछ दरवाजे हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिसके वजह से अल्लाह को बहाना मिले अपनी रहमतों के नुज़ूल का। ऐसी तो बड़ी गहरी बात की तरह इशारा कर रहा हूं, अभी वाजे हो जाएंगे, कुछ वाकया बयान करूंगा तो मतलब वाजे हो जाएगा। बच्चा आया, दस्ते शफकत फिरा पैगंबर इस्लाम ने अहवाल कुर्सी की, और पैगंबर इस्लाम ने एक अजीब सवाल पूछा, बेटा बताओ तुम अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करते हो या अपने मां बाप से? बच्चे ने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया, रसूल अल्लाह, मेरे इस दुनिया में आने का सबब मेरे मां बाप हैं। अगर मेरे मां बाप ना होते तो मैं इस दुनिया में ना होता। मेरी जान कुर्बान अपने मां बाप पर। मैं अपने आप से अपने मां बाप को ज्यादा पसंद करता हूं, ज्यादा दोस्त रखता हूं, ज्यादा मोहब्बत रखता हूं। थोड़ा सा अजीब लगता होगा, भाई इस्लाम में कानून है, अलमालो अलवलदो वमालहु लिल अबी, बच्चा और बच्चे का जो कुछ भी है, जो प्रॉपर्टी बच्चे से मुतालिक है, वो बाप की मिल्कियत होती है। यानी बाप को इतना हक है कि बच्चे की प्रॉपर्टी बगैर बच्चे को पूछे वो तसर्रुफ करे। अलवलद वमालहु लिल अबे, आजकल माहौल ऐसा बदल रहा है, मीडिया इतना छाया हुआ है कि भाई सेल्फिशनेस, भाई बेटा बड़ा हो गया, अभी बेटा बेटा है, भाई वो खुद एक शख्सियत है। हाँ, इसकी शख्सियत में कोई इसका इंकार नहीं है। खुद कुरान ने तालीम दी है कि 7 साल तक बेटा क्या होता है, वो बादशाह होता है, माँ बाप उसकी खिदमत करते हैं। शू पहनाओ, शू पहनाएंगे, कपड़े बदलो, कपड़े बदलेंगे, खिदमत करेंगे, वो बादशाह है। 7 साल से 14 साल तक वो अब्द है, यानी उसको थोड़ा सख्ती करनी चाहिए। देखो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, आदत डालनी चाहिए, दीन की तरफ ले जाना चाहिए, इसलिए कि टर्निंग पॉइंट है, यहां पर मोल्ड होता है बच्चा। थोड़ी सी सख्ती पर, ऐसे भी नहीं जिस तरह कदीम जमाने में था, उस्ताद का तस्वीर छड़ी के साथ होता था, ऐसी भी नहीं है। जरूरत नहीं है, प्यार से मोहब्बत से उसको ट्रेन करना होगा, कभी कभी थोड़ी बहुत सख्ती भी बरतनी चाहिए। 14 साल से 21 साल तक ये जो तीसरे 7 साल है, वो बच्चे को वजीर बनाना चाहिए, मुशाविर बनाना चाहिए, आपका एडवाइजर है, यानी उसको शख्सियत देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 21 साल के बाद बच्चा फिर वो आजाद हो गया, अब बाप और बच्चे में, मां और बच्चे में कोई रिश्ता नहीं, बस ये खुद अपने लिए एक जिंदगी। नहीं, जब तक वो जिंदा है माँ बाप का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता उसके साथ साथ है, यानी माँ बाप यहां तक मरने के बाद भी माँ बाप का एहतराम उस पर लाजिम है, जरूरी है। अगर माँ बाप को कोई कर्ज है तो उसको अदा करना बिलखुसूस बड़े बेटे पर वाजिब है, अगर नमाज हो वाजिब तो बड़े बेटे पर उसके वाजिबात बाप के वाजिब हो जाते हैं। तो ये रिश्ता बाकी रहता है। ये दुनिया जो स्टाइल बना रहे हैं, हमारी जिंदगी का सलीका जो चेंज कर रही है उसमें ना जाए, इस्लाम के उसूल जो बताए हैं इसी दुनिया को कभी वापस आना है। दुनिया ने कितने कवानीन को बदले हैं, कितने कवानीन को बदले हैं, बस यही तो फर्क है एक मोमिन का और एक काफिर का। मोमिन वो है जो कहता है कि मुझे कानून बनाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने कानून बनाया है मुझे बस उस कानून पर चलना है। काफिर कहता है कि अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, या वो खुद कहता हो कि मुझे अक्ल है, मेरे पास अक्ल है, मेरे पास विजडम है, मुझे कोई कानून को लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद कानून बनाऊंगा। फर्क यहां होता है कि जब इंसान कानून बनाता है तो अपनी मनफियत को देख के कानून बनाता है। दो, इंसान जब कानून बनाता है तो वो हाल हाजिर को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाता है, उसे 50 साल बाद की खबर नहीं होती। तीसरे ये है कि कानून बनाते वक्त गरज शामिल होता है, यानी उसमें ऐसा गरज होता है कि किसी का फायदा हो या ना हो, इस कानून से मेरा फायदा तो होना चाहिए। देखिए आप पार्लियामेंट में होती है पार्टियां, हर पार्टी जो अपने पार्टी के जो फेवर में होता है उस रेजोल्यूशन को पास करते हैं, जो दूसरी पार्टी का उसमें फेवर होता है वो उसके हक में वोट नहीं देते। क्यों? इसलिए कि भाई मिल्लत का फायदा हो या ना हो हमारी पार्टी का फायदा होना चाहिए, यह मद्देनजर होता है। मगर अल्लाह का कानून, अल्लाह का कानून जावेदा है, हजार साल पहले अल्लाह को खबर है, हजार साल बाद की अल्लाह को खबर है। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, इंसान की जरूरतों से अल्लाह बाखबर है, इस दुनिया की जरूरतों से और आखिरत की जरूरतों से बाखबर है। तो जो बाखबर और खबीर अल्लाह कानून बनाएगा वो कानून मुस्तहकम होगा। लिहाजा हलाल मोहम्मद हलाल इला यौमिल कियामा व हराम हराम इला यौमिल कियामा। दुनिया कानून बदलती रहती है मगर कानून इलाही में तब्दीली नहीं आती। तो अजीजों, कानून अल्लाह का बरकरार है, कानून नहीं बदलता। पूछा, बाप को ज्यादा पसंद करते हो या अपने आप को? तो उसने कहा, मैं अपने बाप को, अपने मां बाप को मुझसे ज्यादा पसंद करता हूं। उसके बाद फिर एक सवाल किया पैगंबर ने, कहा बेटा बताओ अपने मां बाप को ज्यादा चाहते हो या मुझे? कठिन सवाल है ना। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप उलिल अम्र है, मेरे मां बाप तुम पर फिदा। माँ बाप तो मेरे इस दुनिया में आने के बाइस बने, मगर आप हिदायत के बाइस बने, आप इस दुनिया से हमें उस दुनिया तक ले जाएंगे। अल्लाह से कुर्बत का अगर जरिया है तो आप हैं, आप उलिल अम्र हैं, मेरे माँ बाप पर भी अथॉरिटी है, मुझ पर भी अथॉरिटी है, मेरे माँ बाप तुम पर फैला। पैगंबर खुश हुए और एक अजीब सवाल किया। पैगंबर ने पूछा, बेटा बताओ मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या अल्लाह से? कंपैरिजन देखिए, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत या पैगंबर से? पैगंबर पूछ रहे हैं बच्चे से, मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो अल्लाह से? बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे इसलिए मोहब्बत है कि आप अल्लाह को चाहते हैं और अल्लाह आपको चाहता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
आपको इसलिए हम चाहते हैं, आपसे इसलिए मोहब्बत करते हैं, आपकी इसलिए इत्तेबा करते हैं कि अल्लाह आपको चाहता है और आप अल्लाह को चाहते हैं। तो पैगंबर ने कहा, अस्हाब जो बैठे थे उनसे कहा कि अलैकुम बेअकीदत हादस सबी, तुम्हें चाहिए कि इस बच्चे के अकीदे पर कायम रहे। प्रायोरिटी, देखिए जान माल इंसान के लिए बहुत अहम है, इतना अहम कि आप नमाज तोड़ सकते हैं। शरीयत में इजाजत है मुतनाबे माल हो और आप नमाज की हालत में हैं और वो माल कोई उठा ले जा रहा है तो आप बचा नहीं सकते, मगर ये कि आप नमाज तोड़े तो खुदा कहता है मेरी नमाज बाद में पढ़ लेना, अपने माल की इबादत कर लो, छूट है, आप नमाज को तोड़ सकते हैं। माल की इतनी अहमियत है, माल ना होता भाग पे नहीं जा सकते, ज्यारतों पर नहीं जा सकते, बहुत से काम जो माल की जरूरत पड़ती है वो आप नहीं कर सकते। मौला कायनात ने फरमाया कि अगर फक्र मोहताजी मेरे सामने मुजस्सम होकर आए तो लाकतल, तो मैं कत्ल कर दूंगा। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, الفقر كاد ان يكون كفرا. محتاجی کبھی کبھی انسان کو کفر کے حد تک لے جاتی ہے. بہت مذموم ہے, مال کی اہمیت ہے اسلام میں, مگر اگر مال اور جان پر بن پڑے اس کمپیریزن میں کس چیز کو آپ اہمیت دیں گے؟ جان کی اہمیت ہے. یعنی آخری سانس تک انسان لڑتا ہے, اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ کچھ لمحے اور زندگی گزار لے, اس لیے کہ جان کی قیمت ہے. واجب یہی ہے, شرعاً یہی ہے کہ اگر کوئی امید ہو, تھوڑی سی امید ہو کہ آپ بچ سکتے ہو, مال بہت خرچ ہو رہا ہو, تو آپ اگر ہے تو آپ پر واجب ہے کہ مال خرچ کریں اور جان بچائیں. مال کوئی اہمیت نہیں جان کے مقابلے میں. جان بہت اہم ہے نا, جان اور آبرو کا ٹکراؤ ہو, جان اور عزت کا ٹکراؤ ہو, تو شریعت کہتی ہے کہ تمہیں باغیرت ہونا چاہیے. شریعت کہتی ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اگر کوئی انسان جان دے دے تو وہ شہید ہے. جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں عزت بہت بلند چیز ہے, انسان عزت کے لیے اپنی جان دینا اس کے لیے واجب ہے کہ عزت بچائے, آبرو بچائے, ناموز بچائے, جان کو گوا دے. اس راہ میں اگر جان چلی جائے تو شہید کا مرتبہ اللہ نے دیا ہے. کیا عزت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, کہ ہاں عزت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے, العار اولا من دخول النار. فرماتے ہیں کہ بے عزتی ہمیں گوارا ہے جہنم کی آگ میں جانے سے. یعنی کیا ہے؟ یعنی دین پر اگر کوئی آنا چاہتی ہو تو ہماری عزت ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حقیقت میں یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا ہے مولانا, حقیقت میں عین عزت وہی ہے کہ انسان اپنی آبرو کو دین کی خاطر لٹا دے, تو وہ عزیز ہے, وہ سب سے بڑا عزیز ہے. کہ اللہ کے نزدیک وہ عزیز ہے جو اپنی عزت کو خدا کے ساتھ سودا کر دے, خدا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی عزت کو نچھاور کر دے. تو یہ پریورٹیز ہیں. نہ دنیا داری میں اتنا منہمک ہو جاؤ کہ دین بھلا دو, نہ دین سے اتنا خشک ہو جاؤ کہ دنیا بھلا دو. اس کو بیلنس برقرار کرنا ہے. تو عزیزو تھوڑا مجھے ٹائم دیں تاکہ میں دو چار واقعات سنا کے آگے بڑھوں, تاکہ میں اپنی بات کو واضح کر سکوں کہ کس طرح بیلنس کیا جا سکتا ہے. بہلول دانا, ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ بہلول ایک بڑی لکڑی کو لیے ہوئے ہیں, ایک طرف اٹھا رہے ہیں, دوسری طرف جھک جاتی ہے, چھوڑ دیتے ہیں, دوسری طرف جاتے ہیں, دوسرے سر کو اٹھاتے ہیں, پھر دوڑ کے اس طرف آتے ہیں, وہ جھک جاتی ہے, اس طرف اٹھاتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول اپنی نادانی کے ساتھ ساتھ دنیا والے جو نادان سمجھتے ہیں ایک میسج دینا چاہتے ہیں. میسج یہ کہ دیکھو میں دنیا اٹھاتا ہوں تو آخرت گر جاتی ہے, میں آخرت اٹھانا چاہتا ہوں تو دنیا گر جاتی ہے. پھر ان بہلول بیچ میں جاتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں بیچ سے, اور دونوں بیلنس ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں عقل مند وہ ہے جو دنیا کو بھی لے اور آخرت کو بھی لے, کا بیلنس برقرار کرے دنیا اور آخرت میں. اسی کا نام ہے دین, اسی کا نام ہے اسلام. میں عرض کیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی طرف اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ انہیں معنویت کی دین کی کوئی خبر نہیں ہوتی, اور کچھ لوگ الٹا گر جاتے ہیں. مولا کائنات کے زمانے جب مولا کائنات مدینے سے اپنے صدر مقام کو تبدیل کر کے کوفہ تشریف لائے, اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں پہنچے, مسجد کوفہ میں کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں جو نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں, مصروف ہیں. مولا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزو, کبھی دھوکا نہ کھائیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین سے آپ کو دھوکا دیتے ہیں, اور یہ لوگ زیادہ خطرناک ان لوگوں سے جو دنیا سے دھوکا دیتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کا دھوکا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے, مگر دین کا دھوکا کیونکہ تقدس ہے نا, بڑا مشکل مرحلہ ہے. مولا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے والوں نے کہا یہ رجال الحق ہیں, یہ مردان خدا ہیں, مردان الہی ہیں. کہیں کا کیا کام ہے, کیا کرتے ہیں یہ مردان خدا؟ معیار دیکھیے لوگ کیا سمجھتے ہیں, مولا کیا سمجھتے ہیں, فرق کتنا ہے, دیکھیے کتنا فاصلہ ہے مینٹالٹی کا. اب حق دیجئے کہ کچھ لوگ اپنے زمانے کے لیے نہیں پیدا ہوتے, صدیوں بعد آنا چاہیے تھا. صدیاں پہلے جب آ جاتے ہیں ان کی بھی زندگی دوبل ہو جاتی ہے, معاشرہ بھی تکلیف میں آ جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں زمانے سے آگے نکل جاتے ہیں,
مولا پوچھتے ہیں مردان خدا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، مسلسل نماز پڑھتے ہیں. اچھا، تو ان کی روزی روٹی کون دیتا ہے؟ تو کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا مولا ہمیں شرف ہے کہ ہم لوگ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیتے ہیں، یہ لوگ پسند کر لیتے ہیں. مولا نے پوچھا اگر آپ لوگ نہ دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں مولا کے جملات غور کیجیے جملوں پر. مولا نے پوچھا کہ اگر آپ لوگ نہ دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تو کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا مولا یہ بہت اچھے لوگ ہیں، مردان الہی، یہ صبر کر لیتے ہیں، ان اگر دیں گے تو کھا لیں گے، نہ دیں تو صبر کر لیتے ہیں. مولا نے برجستہ کہا یہ تو کوفے کے کتے بھی تو یہی کرتے ہیں. کوفے کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، دو گے تو کھا لیتے ہیں، نہ دو تو صبر کر لیتے ہیں. جس کو لوگ مردان الہی سمجھ رہے ہیں، خدائی لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کو مولا کریں کوفے کے کتوں سے بدتر ہیں. کتنا فرق ہے مینٹالٹی کا. باتوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، پتا نہیں، میں تو بہت ایکسپیرینس کیا ہے اس کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے تقدس کو جتانا چاہتے ہیں، محفل بیٹھی ہے، دوست بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور بیچ میں سر جھکائے ہوئے کچھ ورد کر رہے ہیں. بھیا یہاں ورد کی جگہ نہیں ہے، یہاں بات کرنے کی جگہ ہے، یہاں مسکرانے کی جگہ ہے. ورد کرنا ہو تو گھر ہے، نماز شب ہے، اندھیرے میں جائیے، اللہ سے ورد کیجیے. یہ ورد نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مقدس ہیں. میں ورد کا مخالف نہیں ہوں. جب بھی آپ کو ورد کا موقع آ رہا ہے، دل واقعی آپ لو لگا رہا ہے، خدا کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، جب بھی آپ کا دل ٹوٹا خدا کو یاد کیجیے، وہی دعا ہے. دعا کے لیے ضروری کہ پنجشنبہ ہو، انہیں شب جمعہ ہو، مسجد میں جائیں، دعا کے میں لوگ بیٹھے وہاں دعا کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. مگر جب بھی آپ کا دل ٹوٹا خدا یاد آیا، وہ دعا کا حقیقی وقت ہے. دعا کیجیے، اسے کوئی منع نہیں کر رہا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کے نام پر، ورد کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں ہم بڑے مقدس ہیں. بھئی تقدس یہاں نہیں ہے، تقدس جہاں جھاڑنا ہو وہاں جھاڑنا ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں حکم ہے کہ نماز جماعت کے لیے جو امام کھڑا ہوتا ہے وہ اضاف المامومن کی قراءت کرے. یہاں پر لمبی لمبی قراءت نہیں کرنا، سورہ بقرہ نہیں پڑھنا ہے یہاں پر. یہاں پر اضاف المامومین یعنی جو نوجوان ہے اس کو جلدی ہے، بوڑھا ہے وہ تھوڑا آرام سے پڑھے گا. ان دو کا خیال کر کے، بیلنس کر کے جانا ہے امام جماعت کو. ہر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ سب کچھ سمجھ جو رکھتا ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت شرائط ہیں ایک امام جماعت کے لیے، بڑی شرائط ہیں کہ بھائی وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہو، صرف جان لینا کافی نہیں ہے. تو عزیزو، کچھ لوگ اس طرح گر جاتے ہیں کہ دنیا سے ہٹ گئے، دین کو لکھ لکھے زبان بنا لیا اور دنیا سے دور ہو گئے. اور کچھ لوگ اس طرف گرتے ہیں کہ دنیا میں اتنے منہمک کہ دین کی کوئی خبر نہیں. دونوں غلط ہیں. ملا نراقی بہت بڑا عالم گزرے ہیں، ملا احمد نراقی، عجیب علماء ہیں، جن کے باپ ہیں ملا مہدی نراقی. انہوں نے کتاب لکھا جامع السعادہ، یعنی سعادت، سکسس، یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، سکسس اچیو کرنا ہو، سعادت پانی ہو تو اس کے کیا اصول ہیں، جامع السعادہ. بیٹے نے کتاب لکھا ملا احمد نراقی، انہوں نے کتاب لکھا معراج السعادہ. آپ تو سعادت کو پا لیا، اب سعادت کی معراج کیسے پائیں؟ بڑی کتاب ہے، زہد تر کے دنیا وغیرہ سب کچھ لکھا ہے، کس طریقے سے اپنے زبان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اپنے آنکھ کو کنٹرول. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے پاس ٹریجرز ہیں اس کو پتہ نہیں کب کے لیے اسٹاک رکھا ہے، انکیش نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ. یہ ٹریجر ہے، انہوں نے پورا ایک پلان دیا ہے، ایک چارٹ بنا سکتے ہیں، اس چارٹ کے مطابق جائیں گے زندگی واقعا بہت بن جائے گی، اسی دنیا کو آپ بہت بنا سکتے ہیں. وہ پیس اور وہ ٹرانکولیٹی آپ کو ملے گی جو آپ جس کے انتظار میں ہیں. کوئی میڈیٹیشن کورس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سب سے بڑا میڈیٹیشن ہے، ذکر الہی سب سے بڑا میڈیٹیشن ہے. تو وہ ایک درویش رہتا تھا ان کے زمانے میں، یہ کاشان کے رہنے والے تھے، قوم کے پاس ایک شہر ہے جس کا کاشان، وہاں کے انار بہت مزیدار ہوتے ہیں. جائیے گا کبھی، جائیں ایران تو زیارت کے ساتھ ساتھ کبھی ایران گھوم کے آئیے اور دیکھیے ایران میں کیا کیا ہو رہا ہے. بعض لوگ آتے ہیں ایران، جا کے واپس آتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں مولانا فلان جگہ وہ بے حجابی بڑھ گئی ہے، فلان جگہ یہ ہو رہا ہے فلان. میں نے کہا کون سی اندھیری گلی میں چلے گئے آپ کمبے میں جا کے دیکھا نہیں کہ ہزار ہزار وہاں پر جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، وہ نہیں دیکھا، وہ نظر نہیں آیا. بڑے بڑے لائبریریز جو بنے وہ نظر نہیں آئے. بھائی جہاں خوبیاں ہیں وہاں خامیاں پائی جاتی ہیں، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹوں کا ہونا ضروری ہے. بھائی آپ کی نگاہ کہاں جاتی ہے وہ اہم ہے. تو بہرحال اس نے کتاب کو مطالعہ کیا، ایک درویش
आपने देखा होगा हमारे यहाँ पुराने जमाने में दरवेश होते थे, पता नहीं आज भी हैं या नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उनका एक कशकोल होता था, एक कठोरा जैसा मानिंद होता था कशकोल, जब भी कोई भीख मिलती उसी में डाल देते खाना चावल सालन जब सब कुछ उसी में होता था, उसको कहते हैं कशकोल। अब ये इस किताब को मुताला करने के बाद वो दरवेश कहता है कि जाहिर सी बात है इसको लिखने वाला बड़ा जाहिद जमाना होगा, दुनिया को तर्क करने वाला होगा। देखिए तसव्वुर कैसे होता है हमारे यहाँ, जाहिद जमाना किसको कहते हैं, खाने से इन्हें खाने से परहेज करना, भूखा रह जाना या सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने को जाहिद नहीं कहते। जाहिद वो है जो दुनिया में बैलेंस बरकरार करे, आखिरत और दुनिया के दोनों दामन को थामे रखे। मुताला करने के बाद शौक पैदा होता है उस दरवेश के दिल में कि जाए हम मुल्ला अहमद अलराकी की मुलाकात से मुलाकात करें, जाए देखें कैसे होते हैं। पहुंचता है काशान, एक दो मरतबा मुलाकात होती है और मुलाकात के दौरान मुल्ला अहमद अलराकी समझ लेते हैं कि इसके दिल में एतराज है, क्योंकि मुल्ला अहमद अलराकी बहुत बड़ा मकान था उनका, काफी लोग उनके घर में काम करते थे, घोड़े थे, जाओ हशम था भाई, तर्क के दुनिया के सिलसिले में इतनी बड़ी किताब लिखने वाला, इतना बड़ा घर, घोड़े, गुलाम, ये सब क्या हो रहा है, उसके दिल में एतराज था। मुल्ला अहमद अलराकी समझ गया, अब्दुलमान वो होता है जो हर वक्त नहीं बोलता, जब जरूरत होती है उस वक्त बोलता है। मुल्ला अहमद अलराकी खामोश थे, वो दरवेश एक मरतबा कहता है कि मुझे करबला जाने की आरजू है। मुल्ला अहमद अलराकी कहते हैं कि हाँ मुझे भी आरजू है, कहा चले साथ चले। तो पूछता है कि कितने दिन लगेंगे आपको तैयार होने में, बहुत तवज्जो चाहता अजीजो, बाज लोग कभी कभी जब अहम काम होता है ना उसकी अहमियत को देखते हैं, हाँ एक महीना लगेगा, दो महीना लगेगा, वो समझ रहा था कोई डेट देंगे। पूछा उसने दरवेश ने कि आपको कितने दिन लगते हैं तैयार होने में, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं अभी तैयार हो चलिए, करबला का सफर महीने लगे अभी चलिए। तो दोनों चले साथ, कुछ मंजिलें निकली कौम से, कुछ और मंजिल आगे बढ़ने के बाद उसने कहा कि मैंने अपने किश्ते को अपने कशकूल को भुलाया, आपके घर है मुझे जाना है। मुल्ला अहमद अलराकी फरमाते हैं कि भाई आपका कशकूल कहीं जाएगा नहीं, मेरा घर बहुत सेफ है, जब वापस आना तो उस कशकूल को मैं आपके हवाले कर देता हूं। कहते नहीं नहीं मुझे उस कशकूल से बहुत वाबस्तगी है, मैं बिना कशकूल के रह नहीं सकता। और वो निकलने का इरादा करता, वापस जाने का इरादा करता है। मुल्ला अहमद अलराकी वक्त को गनीमत पाकर ये फरमाते हैं कि देखो तुझ में और मुझ में यही फर्क है कि तेरे पास पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी वही कशकूल है, उसके अलावा कुछ है नहीं, मगर तू कशकूल से इतना वाबस्ता है कि कशकूल के बिना ईमान की जियारत तर्क कर रहा है, कशकोल को पाने के लिए ईमान की ज्यारत को तर्क कर रहा है। मेरे पास घर है, बंगला है, गुलाम है, घोड़े हैं, सब कुछ है, मुझ में कोई वाबस्तगी नहीं। दुनिया का देखिए जुमला फरमाते हैं, दुनिया का रखना बुरा नहीं है, दुनिया से वाबस्तगी और अटैचमेंट बुरा है। तो दुनिया से इतनी वाबस्तगी हो कि भाई कोई चीज आपके लिए अहम ना हो, दुनिया अहम हो, यह गलत है। दुनिया का रखना कोई बुरी चीज नहीं, अच्छा घर बनाए, अच्छी गाड़ी ले, अच्छी जिंदगी गुजारे, खुद भी अच्छा जिए और अहले आयाल को भी अच्छा रहने की तौफीक दे और ये चैरिटेबल वर्क करें, अच्छी चीज है, मगर उससे वाबस्तगी ना हो, बड़ा नुकसान हो गया। कभी कभार देखा गया है भाई खुदा की अदालत कहां गई, मुझसे ये होना था क्या, नऊज़ बिल्लाह, भाई नुकसान हुआ है, जहां से मिला है वहां जाना है, वहां जाना है। मैंने अर्ज किया कि जब खुदा देना भी जानता है, खुदा छीनना भी जानता है, देने में भी मसलहत है, छीनने में भी मसलहत है, शुक्र खुदा दोनों में होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो अजीजों दुनिया और आखिरत में बैलेंस जो है वो अहम है। तारीख से आप मुताला करें, कुछ लोग हैं जो इस तरफ चले आते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया, कुछ लोग हैं आखिरत आखिरत आखिरत, हालांकि वो आखिरत भी नहीं मिलती उनको। दुनिया दुनिया मज़रअतुन लिल आखिरा, मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यहां बोओगे तभी तो वहां काटोगे, जो यहां करोगे वही वो मिलेगा, मुफ्त वहां कोई चीज मिलने वाली नहीं है। मौला कहनात नहजुल बलागा में बेहतरीन नुस्खा देते हैं, फरमाते हैं कि वामल दुनिया कान्नक तईशो अबदा, दुनिया के काम ऐसे करो या तुम्हें हमेशा इस दुनिया में रहना है। मस्जिद बनाओ तो ऐसे बनाओ कि हमें 1,000, 2,000, 5,000 साल इस मस्जिद को रहना है। महकम काम करो, दुनिया के काम यह सोच कर करो कि तुम्हें हमेशा रहना है। वामल आखिरत कान्नक तमूतो गदा, आखिरत के काम ऐसे करो गोया तुम्हें कल मरना है, यह सोच कर करो कल मरना। अगर किसी से कह दिया जाए कल तुम्हें मरना है तो नमाज थोड़ी छोड़ेगा, रोजा थोड़ी छोड़ेगा, वो कोशिश करेगा कि वो पाक इस दुनिया से जाए। تو عزیزوں میں نہیں کہتا کہ معصوم بن جاؤ, یہ پوسیبل بھی نہیں ہے. معصوم فکس ہیں, ہر آدمی کی زندگی میں خطا ہے, مگر ان خطاؤں کے درمیان کچھ اعمال ہمارے ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کو بہانہ دے سکے. بس عزیزوں میں اپنی منزل پر آ گیا. تین مثالیں لوں گا, تین مثالیں اور اپنے مسائل. ایک حال کا واقعہ اور ایک گزشتہ اور ایک مسائل. میں واقعات میں پڑھوں گا انشاءاللہ, مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا موضوع ہے عبرت لینا. یعنی وہاں پر یہ سوچ کے سنیے گا کہ ہمارا مقام کیا ہے, ہم ہوتے تو کیا کرتے, کیا ہماری اس وقت زندگی میں ہم اس چیز کو اپلائی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. ایک شخص تھا طیب نامی, تہران میں, جنوب تہران میں رہتا تھا, غنڈا بدماش, اس کا کام ڈاکو ڈالنا اور پیسہ کمانا. دو تین اچھے صفات تھے, ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ جب بھی کوئی محتاج کو دیکھتا تو اشک آنکھوں سے جاری کرتا اور حتی الامکان کوشش کرتا اسے مدد کرے. ایک بہانہ چھوڑا تھا, بدماش ہے غنڈا ہے مگر بہانہ چھوڑا اس نے, کہ جب بھی کسی محتاج کو دیکھا اشک آنکھوں سے جاری ہوئے, جتنا ہو سکا مدد کر دی. دیکھنے والوں کے ساتھیوں نے یہ نقل کیا ہے, میں بہت پرانا واقعہ نقل نہیں کر رہا ہوں, 33 سال پہلے والا واقعہ ہے, 33 years back, تہران میں. اس کی قبر موجود ہے, آپ انشاءاللہ جب زیارت پہ جائیں گے, شاہ عبدالعظیم میں حسنی کی زیارت پہ جائیں گے, وہاں کے صحن میں اس کی قبر موجود ہے, طیب, آغا طیب کے نام سے قبر موجود ہے. ایک مرتبہ وہ گزر رہا تھا راستے سے گزرتے وقت دیکھا کہ ایک سید ہے جو اپنے گھر کا ساز و سامان لے کر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے. اس نے پوچھا, سید یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 3-4 مہینوں سے اپنے جو صاحب خانہ تھے, جو لینڈ لارڈ تھے, ان کا میں نے کرایہ ادا نہیں کیا, اس نے مجھے باہر کر دیا, مجھے نہیں معلوم مجھے کہاں جانا ہے. تو اس نے اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ایک وینٹ لے لو, ایک پک اپ لے لو, ایک ٹرک لے لو, سامان اس کا بھرو. اس سید سے کہا تم آگے بیٹھو. لے گیا اس سید کو سامان کے ساتھ, بالکل نیا گھر, چابی کھولا, گھر میں اس کا سامان سب سیٹ اپ کیا, اور اس کے بعد اس سید سے کہتا, سید تمہارا آئی ڈی کارڈ لے کر آؤ, چلے مہدار رجسٹریشن. تو اس کو پتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے, سید کو لے کر گیا اور اس نے گھر, اس نے کہا دیکھیے یہ گھر میں اپنے لیے بنایا تھا, ابھی میں اندر نہیں گیا, یہ گھر تمہارا, میں تمہارے نام پہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے اس کے نام پہ کر دیا, نام پہ کر کے چابی تھمایا اور اس کے بعد کہتا ہے, سید میں نے یہ گھر تمہیں دے دیا, جب آخرت میں ہمارا آمنا سامنا ہو تمہاری جدہ فاطمہ سے کہنا وہاں میرے لیے گھر دے دے. کوئی بڑا کام نہیں کیا حضرت ظاہر, کوئی بڑا کام نہیں کیا اس نے, اس کے لیے کوئی ایک گھر دینا کوئی بڑا کام نہیں تھا, بڑے پیسے والا تھا آدمی. اس نے کہا دیکھ سید میں یہ گھر تیرے حوالے کر رہا ہوں, تیرے نام کر رہا ہوں, مگر جب روز قیامت وہاں آمنا سامنا ہوگا جدہ فاطمہ سے کہنا کہ ایک گھر میرے لیے وہاں دے دے. بس اس کی ایک خصوصیت یہ تھی عزیزو عزادارو, مجلس سے وابستگی کو کم نہ کیجیے گا, یہ وہ دروازہ ہے جو دروازہ خدا کو رحمتوں اور نعمتوں کو نزول کرنے کا ذریعہ بنے گا. مجلسوں سے وابستگی کبھی کم نہ کیجیے گا, کوئی بھی زحمت ہو مجلس سے وابستہ رہے, اپنے اولاد سے کہیے گا, چاہے وہ نعوذ باللہ جتنے بھی بدماش ہو مگر ان سے کہیے گا مجلس اٹینڈ کریں, حسین سے وابستگی قائم رکھیں, مسئلہ بہت حل ہے. جب بھی محرم آتا وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا غنڈا گردی بند, بدماشی بند, حسین ہمارا مہمان ہے, اب ہم کچھ نہیں کریں گے, کوئی بدماشی نہیں کریں گے, کوئی برائی نہیں کریں گے, حسین جب تک ہمارا مہمان ہے ہم کچھ نہیں کریں گے. بس یہ خوبی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جب محرم ختم ہو تو پھر وہ بدماشی کرے, نہیں, اس کی عادت یہ تھی, محرم آتا تو کہتا نہیں محرم کے احترام میں, آقا حسین کے احترام میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. یہ خوبی تھی, اللہ چن لیتا ہے انسانوں کو, ایک خوبی دیکھا اللہ نے چن لیا. میں عرض کرنے جا رہا ہوں جب بھی کوئی انسان عاقبت اس کی بخیر ہوتی ہے, یوں ہی بخیر نہیں ہوتی, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کچھ ورک ہوتا ہے, کچھ ایفرٹس ہوتے ہیں, کچھ نیک اعمال ہوتے ہیں جو آخری وقت پہ کام آتے ہیں. یہ طیب مشہور تھا کہ یہ بدماش ہے, مشہور تھا کہ گنڈا ہے, جب امام خمینی اپنے انقلاب کی آواز بلند کی تو جنوبی تہران میں سب سے پہلے قیام کرنے والوں میں اس طیب کا نام ہے. آگے نکلا پروسیشن میں آگے, شاہ کی حکومت نے اس کو اریسٹ کیا. اریسٹ کرنے کے بعد اس کو زندان میں قید خانے میں اتنا پیٹا, اتنا پیٹا, بڑا جسیم شخص تھا. جب اس کا بھائی طاہر اس سے ملنے گیا تو دیکھا بالکل دبلا پتلا ہو چکا ہے. اس کے بعد ملاقات میں وہ طاہر نقل کرتے ہیں, ان کے بھائی نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد استاد حجت الاسلام مسعود عالی نے بیان کیا ہے, خود ان کے زبانی سن کے بتا رہا ہوں. کہ ان کے بھائی نقل کرتے ہیں کہ میں جب گیا ملاقات کے دوران تو میں نے پوچھا کہ کیا حال تمہارا بنا رکھا ہے. تو اس نے کہا دیکھو طاہر, مجھے بہت اذیت دی انہوں نے, اس اعتبار سے کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم ریڈیو میں آؤ, یہ اعلان کر دو کہ خمینی نے پیسہ دیا ہے لہذا میں پروسیشن میں شریک ہوں. تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں پیسوں کے لیے نہیں گیا پروسیشن میں, پیسوں کے لیے نہیں قیام کیا, میں صرف اس سید اولاد پیغمبر کے جد کے احترام میں آیا ہوں, ایک فقیر کے احترام میں آیا ہوں, مجھے پیسہ کچھ نہیں ملا. تو جس کی وجہ سے مجھے اتنا مارا, اتنا پیٹا گیا اور پھر دو چار دن میں میرا اعدام بھی ہو جائے گا, مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. ایک بار طیب نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ آقا روح اللہ سے کہہ دو, اس وقت مشہور تھے آقا روح اللہ, آقا روح اللہ سے کہہ دو, آقا روح اللہ خمینی سے کہہ دو کہ میں ایک کام آپ کے جدہ کے لیے کیا ہے, قیامت کے دن جدہ کے سامنے میری شفاعت کر دینا. اس نے یہ کہا بس. وہ نقل کرتے ہیں, نقل فرماتے ہیں کہ طاہر جب آئے امام خمینی کی خدمت میں پہنچے قم میں اور ان سے ماجرا نقل کیا تو امام خمینی نے کہا کہ جاؤ اس طیب کو میرا سلام سنا دو. ایک مرد مجاہد کہہ رہا ہے اس طیب کو میرا سلام سنا دو. جب طاہر نے کہا آقا ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ آخرت میں جدہ فاطمہ کے سامنے شفاعت کریں تو سر جھکا کے امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان کا کام بہت اچھا ہے, طیب کا کام بہت, طیب سے کہہ دو بے فکر ہے. ایک کام جو زندگی میں آزاداری سے وابستگی, طیب کا انجام کیا ہوا تاریخ میں لکھا ہے, ابھی حال کی بات ہے, 33 سال پہلے کی بات ہے, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. پہلے شہداء میں سے طیب کا نام, انقلاب کے انقلاب اسلامی ایران کے پہلے شہداء میں طیب کا نام ہے. آج بھی نام لیا جاتا ہے, اس کی قبر ہے, لوگ جاتے ہیں قبر میں فاتحہ پڑھتے ہیں. کیا تھا؟ ایک گنڈا, ایک بدماش, مگر چند خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کی عاقبت کیا بنا دی کہ شہداء میں اس کا نام شامل ہو گئے. شہید کا مرتبہ ہم لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں, نہیں سمجھ, شہید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن باقاعدہ روایتوں میں لکھا ہے, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں شہید کا مرتبہ, شہید کی جو جزا ملتی ہے, پہلا قطرہ شہید کے خون کا جب زمین پر گرتا ہے تو اس کو ٹوکن ایڈوانس میں جو دیا جاتا ہے وہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ٹوکن ایڈوانس ہے. اس کے بعد جو ملنے والا ہے رسک, جو اللہ کی طرف سے رسک ملنے والا ہے, جو اسپیشل رسک ہم نہیں سمجھ پائیں گے کون سا رسک ہے, وہ ہمیشہ زندہ ہے, وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. یہ ٹوکن ایڈوانس یہ روایتوں میں ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اب طیب حقیقت میں طیب بن گیا. کیا وجہ؟ آزاداری سے وابستگی, نیک لوگوں کی ہیلپ, نیک لوگوں کی مدد اور آزاداری سے وابستگی. ایک واقعہ نیا, امام حسین علیہ السلام سے وابستگی, آزاداری سے وابستگی, اس شخصیت سے وابستگی اتنی عظیم ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے. آپ نے سنا ہے فطرس سے ایک خطا ہوئی, ایک ترقی اولا ہوا, ایک ترقی اولا, اللہ نے اطاعت کیا, سال ہر سال پڑا رہا. جب خبر ملی کہ حسین کی ولادت ہو چکی ہے, فطرس نے کہا مجھے بھی لے چلو, میں بھی جانا چاہتا ہوں. فطرس نے حسین سے مس نہیں کیا, حسین کے گہوارے سے مس کیا. فطرس کو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. ترک اولا جو عذاب اس پر ہوا تھا ترک اولا کی وجہ سے, وہ عذاب اٹھا لیا گیا. فطرس مباحات کرتا ہوا اڑ رہا ہے, کہتا ہے کون ہے جو مجھ جیسا ہو کہ مجھے حسین نے نجات دلا دی, حسین نے مجھے کمال تک پہنچا دیا, اب میں دنیا میں فخر مباحات کرتا رہوں گا. یہ ہے حسین. تو حسین کی عظمت سمجھنا ہو, سب سے زیادہ اس شخصیت سے جس نے بینیفٹ لیا, جس نے فائدہ لیا, وہ حر ابن یزید ریاحی. حر کون ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں آزادار, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں حر نے اپنے آپ کو حر بنا لیا. نہیں, ایک رات میں نہیں, حر کی زندگی میں اس کے ایفرٹس نے اس کی عاقبت بخیر کر دی اور حر کو حر بنا دیا. کہ وہ کیا ہے زندگی میں؟ کہ وابستگی، احترام اولیاء، احترام ائمہ. آپ نے سنا ہے، اس اینگل سے سنیے گا، ایفرٹس کے اعتبار سے، کہ انسان ایک رات میں نہیں بدلتا بلکہ اس کے پیچھے ایفرٹس ہوتے ہیں، اس کے اعمال ہوتے ہیں، نیک کردار ہوتے ہیں جو انسان کو عاقبت بخیر کرتے ہیں. جب یہ نکل رہا تھا ابن زیاد کی طرف سے اجازت لے کر، 1000 سپاہی تھے اور یہ نکل رہا تھا، ہر خود بیان کرتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ندا آئی میں اس میری پشت سے کہ ہر تجھے بشارت ہو کہ تم بہشت کی طرف جا رہے ہو. میں مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، بہشت مانا نہیں رکھتی. ہر کی یہ سوچ کہ میں حسین کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، بشارت یہ جو مل رہی ہے وہ جنت کی بشارت نہیں ہو سکتی. ہر کشمکش میں پڑ گیا، ہر سوچتا رہ گیا کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں یہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہے، راستے کو روکا. امام آگے بڑھنا چاہتے تھے، گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. امام نے فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تیری اذان میں روئے. ہر نے کہا میرے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، میں کمانڈر ہوں، میرے پاس اختیار ہے. یہ نہیں سوچا. ہر نے کہا اے حسین، اگر کوئی اور تمہارے علاوہ یہ جملہ مجھ سے کہتا، میری ماں کا نام لیتا، تو میں بھی مقابلہ بمثل کرتا، مگر کیا کروں، مجبور ہوں کہ آپ کی مادر گرامی سیدہ کونین ہے، جن کا نام لینا ہو تو وضو کی ضرورت ہے. ہر کا دوسرا ایفرٹ کا احترام کیا ہر نے جدہ فاطمہ کا، فاطمہ زہرا کا احترام کیا ہر نے، امام کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا. امام نے کہا سکلت کا امو، مقابلہ مس نہیں کیا، کا احترام کرتا ہوں. دوسرا ایفرٹ. تیسرا ایفرٹ ہر کا، امام نے کہا نماز کا وقت ہے، اے ہر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو. تو ہر نے کہا آقا آپ حسین ہیں، امام وقت ہے، نواسے رسول ہیں، اتنا بڑا موقع مل رہا ہے، اگرچہ میں مخالف گروہ میں ضرور ہوں مگر نماز آپ کے ساتھ ہم ادا کریں گے. کا تیسرا ایفرٹ ہر کا کہ نماز امام کے ساتھ اس نے ادا کی، نماز کو ادا کی. اور جیسے ہی نماز کو ادا کی ہر نے، ہر کا ذہن بدل گیا. ہر کا اب توازن بگڑ چکا ہے، اب ہر سوچ میں پڑ چکا ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں اس کے ساتھ بشارت تو نہیں ہے. یہ جو ندا دے چکا ہے، یہ ندا جو آواز آ چکی ہے کہ بہشت کی بشارت جو مل چکی ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل مخالف سمت جا رہا ہوں. ہر سوچتا جا رہا ہے، تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ ہر نے کسی سے بات کی ہو، ہر نے کسی سے کہا ہو، نہیں، ہر سوچتا جا رہا ہے، ہر فکر کرتا جا رہا ہے، ہر غور کرتا جا رہا ہے کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں. حسین نے ایک رات کی مہلت نہیں لی، عزادار حسین نے ایک رات کی مہلت دی تاکہ ہر جیسے وہ دوسرے دن پلٹ کے آ جائیں. ایک رات کی مہلت کیا ملنا تھا؟ ہر کو لعنت اللہ علیہ سے علیہ السلام بنا دیا. اب ہر سوچ میں پڑ گیا، رات بھر سوچتا رہا. ایک طرف التش کی صدائیں ہیں، ایک طرف بھوک و پیاس کی منزل ہے، ایک طرف ننھے ننھے بچے ہیں، ایک طرف موت کی آغوش پہ جانا ہے، ایک طرف خون میں اپنے آپ کو خندہ کرنا ہے، ایک طرف دنیا کھو دینا ہے، ایک طرف دنیا کو پا لینا ہے، مگر ایک طرف جہنم ہے، دوسری طرف بہشت ہے. میں بہشت پہ جاؤں یا جہنم میں جاؤں، یہ سوچتا رہا. ہر نے اپنا تاریخ فیصلہ لیا. عزاداروں، ہر نے فیصلہ لیا. میں ایک سوال پوچھوں گا، اے ہر تو نے تو فیصلہ لے لیا، تو نے تو فیصلہ لے لیا، کتنا خوش نصیب اے ہر کہ تو فیصلہ اتنا اچھا لیا، اتنے عین وقت پہ لیا کہ تو امام کی طرف جا رہا ہے. امام کی طرف گیا کس شان سے جا رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر جا رہا ہے، سر کو جھکائے ہوئے جا رہا ہے. گویا ہر سبق دے رہا ہے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دیکھو، جب امامت کی منزل پہ آنا، امام کے حضور میں آنا، اکڑ کے نہ جانا، سر کو جھکا کے جانا، ہاتھوں کو باندھے ہوئے جانا. ہر نے جرم کیا، ہر نے بڑا جرم کیا، حسین کے راستے کو روکا، مگر ہر نادم ہو کر آ رہا ہے. ہر یہ کہتا ہے کہ آقا میں نے بڑا جرم کیا ہے، میں نے بڑا جرم کیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا. تو حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے ہر ہم گناہ کے دشمن نہیں، اے ہر ہم گناہ کے دشمن ہیں, گناہ گار کے دشمن نہیں. اے حر ہم گلے سے لگاتے ہیں, اٹھ جا, انت حر فی الدنیا و حر فی الآخرہ. حر نجات پا گیا. حر کہتا ہے آقا میں تو آ گیا, میں سن میں آ گیا, جیسا جرم ہے ویسا مجھے جرمانہ ادا کرنا ہے. جرم اور جرمانے میں توازن ہونا چاہیے. کہا وہ کیا توازن ہے؟ کہ حر کہتا ہے آقا میں نے پہلے سب سے پہلے راستہ روکا, میں باعث بنا کہ آپ کوفہ نہ جا پائیں اور کربلا میں گر کر رہ جائیں, تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے خون کو نچھاور کروں. اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے خون کو نچھاور کروں. حسین فرماتے ہیں اے حور تم تو ہمارے مہمان ہو. اے حور جب اس وقت آئے تھے کہ ہمارے پاس پانی موجود تھا, تم دشمن بن کر آئے تھے, ہم نے تمہارے گھوڑوں کو تک پانی پلایا, تمہارے غلاموں کو پانی پلایا, تمہارے فوجیوں کو پانی پلایا, مگر اے حور اس وقت تم ہمارے دوست بن کر آئے ہو, ہمارے ماننے والے اور چاہنے والے بن کر آئے ہو, مگر جاتے ہیں. میدان میں کیا جاتے ہیں؟ اپنے شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں, دشمنوں کو نصیحت کرتے ہیں, وہ رجس پڑھتے ہیں. تاریخ صفحات میں درج ہے کہ میں حر ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں حسین سے وابستہ ہو چکا ہوں, اب موت مجھ پر آ گرے اور میں موت پہ جا گروں, مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. حر جنگ کرتے ہیں, ایک ایک کو واصل جہنم کرتے ہیں, مگر حر بھی تو پیاسے ہیں, حر بھی تو شدت